بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مکتبہ کاملی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم کس نمبر 184 شروع کرنے جا رہے ہیں. موت کی سزا کا عنوان زیر بحث ہے. اس موضوع کی آج دوسری نشست آغاز کرتے ہیں. ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پہلی نشست کے اندر آپ کا جو بنیادی موقف ہے, اس کی جو بنائے استدلال ہے قرآن مجید کا, وہ متعین مقام, وہ آیت, اور اس آیت سے جو نتیجہ غامدی صاحب نے اخذ کیا تھا کہ قتل اور فساد فی الارض کے علاوہ دین اسلام اور شریعت اسلامی کی روح سے کسی جرم کی پاداش میں قتل کی سزا نہیں جا سکتی, ہم سب آپ کا مثبت موقف سامنے آ چکا ہے. جس آیت کو آپ نے پیش کیا, میں اب انشاءاللہ جو کچھ اعتراضات ہمارے علماء اکرام غامدی صاحب کے موقف پہ کرتے ہیں, ایک ایک آپ کی خدمت پہ رکھوں گا. سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ جس آیت کو آپ نے بنا استدلال بنایا, کہا جاتا ہے کہ اس کے مخاطبین تو بنی اسرائیل ہیں. ایک بات جو بنی اسرائیل سے کی گئی, وہ بات امت محمدیہ کے لیے کیسے حجت بن سکتی ہے؟ بنی اسرائیل کے بعد پیدر پہ انبیاء آئے, اس کے بعد آخری شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہے, تو مسلمان تو اس شریعت کے پابند ہیں, نہ کہ بنی اسرائیل سے کسی خاص موقع پر کیے گئے کسی بات کے حوالے سے. تو بتائیے گا, یہ جو آیت زیر بحث ہے, کیا اس کے مخاطبین بنی اسرائیل تھے؟ اگر تھے تو پھر آج کے مسلمان اس سے ایک پورا کا پورا قانون کیسے اخذ کر سکتے ہیں؟
میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید اس طرح کی کتاب نہیں ہے کہ آپ اسے کھولیں, اس کی کوئی آیت پڑھیں اور وہاں یہ دیکھیں کہ یہ حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا یا سیدنا ابراہیم کو دیا گیا یا سیدنا موسیٰ کو دیا گیا, اور پھر فیصلہ فرما دیں کہ یہ حکم تو انہیں کے ساتھ خاص ہے. قرآن مجید کو سمجھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے الفاظ کو دیکھیں گے, پھر جملے کی تعلیف کو دیکھیں گے, اور اس کے بعد اگر کوئی چیز وہاں بیان ہوئی ہے تو یہ متعین کریں گے کہ وہ کس سیاق میں ہوئی ہے. یہ تینوں مراحل ناگزیر ہیں, ان سے گزرے بغیر جو رائے بھی قائم کی جائے گی غلط ہوگی, قرآن مجید کے مدعا کو الٹ کر رکھ دے گی اور آدمی خواہی نہ خواہی بالکل غلط راستے پر پڑ جائے گا. میں وہ آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ کس سیاق میں آئی ہے. وہاں بنی اسرائیل کا ذکر کرنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ سورہ میں کیا چیز زیر بحث ہے؟ پہلے ذرا آیت کو ایک بار پھر سن لیجئے. آیت یہ ہے, من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا. میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے, انسان کی یہی سرکشی ہے جس کی وجہ سے, من اجل ذلک کے جو الفاظ آئے ہیں اس کی وضاحت کی ہے, انسان کی یہی سرکشی ہے جس کی وجہ سے ہم نے موسیٰ کو شریعت دی, اس میں بنی اسرائیل پر بھی اپنا یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا, اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو, تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا, اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. یہ آیت ہے. اس کا سیاق یہ ہے کہ یہود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ہو چکے ہیں. یہ ہم بتا چکے ہیں بارہا کہ قرآن مجید کی پہلے باب کی چاروں صورتوں میں اصل خطاب اہل کتاب ہی سے ہے. یہاں بھی یہود یا اہل کتاب مخاطب ہیں. قرآن مجید نے ان کو دعوت بھی دی ہے, ان کی بلاد کی اصلاح بھی کی ہے, وہ ان اصلاحات کے نتیجے میں اب آمادہ فساد ہو گئے. سورہ کو آپ تدبر کے ساتھ پڑھیں تو صورتحال یہ بن گئی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اگر چند اکابر صحابہ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو قتل کر دیا جائے تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا, آمادہ فساد ہے اب وہ. یعنی اب صورتحال مباحثے کی نہیں رہی, استدلال کی نہیں رہی, یہ پس منظر ہے. یہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچی؟ قرآن کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حسد میں مبتلا ہے, یعنی ان کا بنیادی مرض حسد ہے.
ٹھیک,
یہ سمجھتے ہیں کہ نبوت بنی اسرائیل میں رہنی چاہیے تھی, یہ بنی اسماعیل کو کیوں دے دی گئی؟ اس حسد نے ان کو یہاں پہنچا دیا ہے کہ دماغ معطل ہو گیا, استدلال ختم ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بھیج کر دعوت دی، انہوں نے سنی انسنی کر دی، اب یہ یہاں پہنچ گئے ہیں، یعنی ایک فساد کی صورتحال یہاں برپا کرنا چاہتے ہیں مدینہ میں۔ اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، یا پیغمبر اب ان کے سامنے ذرا آدم کے دو بیٹوں کی سرگزشت رکھتے ہیں، یہاں سے بات شروع ہوئی، انہیں بتائیں کہ آدم کے دو بیٹوں کے مابین بھی یہی حسد کا مرض ہے جس نے پہلا قتل کروا دیا
تھا۔ اچھا،
اور پھر حابیل و قابیل کی سرگزشت سنائی، وہ پوری سرگزشت سنانے کے بعد انسان کے اندر جو حسد سے سرکشی پیدا ہوتی ہے، تمرد پیدا ہوتا ہے، اس پر فرمایا ہے کہ یہ باعث بنا تھا اس کا کہ پھر جب ہم نے تمہیں شریعت دی تھی تو اس وقت تنبیہ کے ساتھ بتا دیا تھا کہ قتل اتنا بڑا جرم ہے۔ اب ذرا اس سیاق میں رکھ کر دیکھیے اس حکم کا بنی اسرائیل سے کیا تعلق بنتا ہے، یہ یاد دہانی ہے اس بات کی انہیں کہ یہ ہم نے تمہیں اسی لیے تو کہا تھا کہ حسد میں مبتلا ہو کر اپنے اندر یہ سرکشی اور تمرد نہ پیدا کر لینا، قتل اتنا بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی شناعت یہ ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ یہاں یہ بتانا ہی مقصود نہیں ہے کہ یہ شریعت کا حکم بنی اسرائیل کے لیے ہے یا ہمارے لیے ہے یا فلاں کے لیے، یہ پس منظر ہے۔ اس کو سمجھ کر جب آپ ان آیات کو پڑھیں گے تو جو نتیجہ نکلے گا اس کو میں نے یہاں حواشی میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں یہ قانون ہمیشہ سے موجود رہا ہے، یعنی اس قانون کا بنی اسرائیل کے ساتھ کوئی خصوصی تعلق نہیں ہے، یہ ان سے پہلے بھی اللہ کا قانون تھا، یہ ان کے بعد بھی اللہ کا قانون ہے۔ اس کی یاد دہانی کرائی گئی ہے یہاں، نہ کہ یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ خاص کوئی قانون۔
جی بچہ،
انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں یہ قانون ہمیشہ سے موجود رہا ہے، یہود کا حوالہ محض ان کی شکاوت و شرارت کو نمایاں کرنے کے لیے ہے، یعنی وہ چونکہ آمادہ فساد ہو گئے ہیں تو اس چیز کو واضح کرنے کے لیے یہ حوالہ دیا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے خاص کوئی قانون ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام اور ان کی ذریت کو جو ہدایت اس معاملے میں کی گئی تھی وہ بائبل کی کتاب پیدائش میں اس طرح مذکور ہے، آدمی کی جان کا بدلہ آدمی سے اور اس کے بھائی بند سے لوں گا، جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ یہ کتاب پیدائش میں نوح علیہ السلام کے واقعے میں بیان ہوا ہے، یعنی اس وقت بھی یہی قصاص کا قانون تھا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت واضح فرمایا اور اسی کی یاد دہانی یہاں بنی اسرائیل کو کرائی گئی ہے۔ اس بات کو ہمارے مسلمانوں کے علم نے پوری طرح سمجھا ہے۔ چنانچہ دیکھیے امام رازی اس آیت پر بحث کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ یہاں بنی اسرائیل کا ذکر آ گیا ہے، یہ تو تمام ادیان کا حکم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے دین کی ہدایت دی ہے یہی بات کہی ہے، پھر اس مبالغے کے ساتھ کہ کہا ہے نا کہ ساری انسانیت کو قتل کر دیا، یہ بات کیوں بیان ہوئی ہے؟ تو اب دیکھیے وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں والمقصود من شرع ھذا المبالغہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت شدت برتی ہے، کہتے ہیں ان الیہود ما علمہم بھذہ المبالغہ العظیمہ، یعنی اللہ نے اس طرح ان کو توجہ دلائی تھی، اس شدت کے ساتھ ان کو بتایا تھا کہ قتل کیسا جرم ہوتا ہے، اس کے باوجود، اس کو جاننے کے باوس اقدموا علی قتل الانبیاء والرسل، ان ظالموں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے کا اقدام کیا، اللہ کے رسولوں کو قتل کرنے کا اقدام کیا، وذالک یدل علی غایت قساوت قلوبہم، اس سے معلوم ہوتا ہے، یہ چیز اس پر دلالت کرتی ہے کہ ان کے دلوں میں کیسی سختی آ گئی، کس انتہا کی سختی، ونہایت بودہم من طاعت اللہ تعالی، اور یہ اللہ کی فرما برداری سے کتنے بعید ہو چکے ہوئے تھے، یعنی یہ سبب ہے، یہ وجہ ہے ان کی شرارت اور شکاوت ہے جو باعث بنی ہے۔ ولما کان الغرض من ذکر ھذہ القصص تسلیت الرسول علیہ الصلاۃ والسلام فی الواقعۃ التی ذکرنا، ہم اس سے پیچھے جو واقعہ بیان کر چکے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے پس منظر میں یہ قصے سنا کر تسلی دینا مقصود ہے۔ وہ کیا واقعہ ہے؟ انہم عظموا علی الفتح برسول اللہ و باقابر الصحابہ، ان لوگوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ یہ صحابہ، اقابر صحابہ، بلکہ اقابر صحابہ ہی نے خود رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غفلت میں پا کر قتل کر ڈالے، یہ ارادہ کر لیا تھا. کانا تخصیص و بنی اسرائیل فی حاضر القصہ بحاضر المبالغہ، چنانچہ یہ جو خاص بنی اسرائیل کا ذکر ہوا اور اس شدت سے ہوا، بحاضر المبالغہ العظیمہ مناسبا للکلام و موقدا للمقصود، اس سے یہ بیان کرنا پیش نظر نہیں ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ کوئی حکم ہے، اس میں در حقیقت اس کلام کی مناسبت سے یہ شدت آ گئی ہے اور اس مقصد کو سامنے رکھ کر اس کی تاکید کی گئی ہے. یہ انہوں نے واضح فرمایا کہ کیوں ذکر ہوا ہے. پھر دیکھیے، صرف اتنا ہی نہیں ہے، مسلمانوں کا پورا تفسیر کا علم بغیر کسی استثناء کے اس بات کو ایسے ہی سمجھتا ہے.
اچھا،
چنانچہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ مدارک التنزیل میں امام نصفی لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں خصہم بالذکر، یعنی یہ بنی اسرائیل کا ذکر خاص طور پر کیوں ہو گیا، حکم تو عموم پہ ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں. خصہم بالذکر و ان اشترک الکل، جو بات کہی گئی ہے اس میں تو سب مشترک، یعنی قتل بھی ایسی چیز ہے، کوئی انسان بدل گئے ہیں، یعنی اس کی شناخت میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے، وہ ہمارے لیے بھی وہی ہے، ان کے لیے بھی وہی ہے، یہ تو سب کے اشتراک کی چیز ہے، پھر ان کا ذکر خاص طور پر کیوں ہوا. وہ کہتے ہیں کہ وَإِنِ اشْتَرَكَ الْكُلْ فِي ذَلِكَ، اگر یہ سب اس پہ مشترک ہیں، لیکن خاص ذکر بنی اسرائیل کا اس لیے ہوا ہے، لِأَنَّ التَّوْرَاةَ أَوَّلُ كِتَابٍ فِيهِ الْأَحْكَامُ، کیونکہ پہلی کتاب جس میں اللہ نے اپنے احکام اتارے وہ تورات ہی تو تھی، اسی لیے اسی کا ذکر کرنا تھا. اور یہ بتایا ہے کہ دیکھو جو تورات ہم نے اتاری اس وقت تمہیں یہ بتا دیا تھا، یعنی یہ کہنا مقصود نہیں یہ تمہارے لیے خاص کوئی حکم ہے، بلکہ یہ کہنا مقصود ہے کہ جب تم پر تورات نازل ہوئی اور ہم نے پہلی مرتبہ اپنے اجتماعی احکام دیے، ہم نے تو اس میں لکھ دیا تھا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے جس کا تم ارتکاب کرنے جا رہے ہو. پھر دیکھیے ذرا قرآن مجید کو، جیسے ہی قرآن نے یہ بات انہیں بتا دی، یعنی اس کا حوالہ دے دیا کہ تمہاری شرارت، تمہاری شکاوت، تمہاری سرکشی، یہ اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ تم پیغمبر کے مقابلے میں یہ سوچ رہے ہو کہ غفلت پہ پا کر ہم قتل کر ڈالیں گے. اسی طرح کی سرکشی اور تورد ہے جس کی بنا پر ہم نے تنبیہ کی تھی اور تورات اتاری تھی، تو اس پہ یہ لکھ دیا تھا کہ کوئی شخص کسی کی جان کی طرف انگلی اٹھانے کی جسارت نہ کرے. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اتنا غیر معمولی جرم ہے. یہ بات بیان کرنے کے فوراً بعد دیکھیے سیاق وہ ہے، سباق کیا ہے، لہذا متنبع ہو جاؤ. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں اس طرح سرکشی پر آمادہ ہو جائیں اور محاربے پر اتر آئیں اور فساد کا ارتکاب کریں، تو پھر ان کی سزائیں یہ اور یہ،
خود اللہ نے متعلق کر دیا.
تو اس طرح سیاق سباق میں یہ بات اس محل میں کہی گئی ہے، اس کو ہمارا علم اسی طریقے سے سمجھتا رہا ہے. یہ تو ہے آیت کا محل، آیت کا موقع، بات کہاں کہی گئی ہے اور اس میں خاص طور پر بنی اسرائیل کا ذکر کیوں ہوا. اب ایک دوسرے پہلو سے دیکھیے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو شرائع دیے ہیں، جو شریعتیں دی ہیں، یا ان کا معاملہ یہ ہے کہ ایک پیغمبر کو جو دے دی وہ دوسرے کے آنے سے منسوخ ہو گئی، یہ معاملہ نہیں ہے. قرآن مجید نے ہم کو بتایا ہے کہ اللہ کا دین ہمیشہ سے ایک ہی ہے، اس کی حکمت بھی ایک ہی ہے، اس کے ایمانیات بھی ایک ہی ہیں، اس کی بنیادی چیزیں بھی ایک ہی ہیں، اور اس میں جو شریعت دی جاتی ہے وہ بھی ایک ہی ہے. اصلاً اس میں اگر کوئی تبدیلی کی جاتی ہے تو وہ حالات کی تبدیلی کی بنا پر ہوتی ہے، یعنی اس میں یا تو افراد تبدیل ہو جاتے ہیں یا احوال تبدیل ہو جاتے ہیں. اس کا پھر قاعدہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر کسی چیز کو لوگ فراموش کر دیں تو ہم اسی جیسا حکم آنے والے پیغمبر کے ذریعے سے دے دیتے. دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ اگر کہیں احوال میں تبدیلی ہو جائے تو اس کے لحاظ سے احوال کی رعایت ملحوظ رکھتے ہوئے بہتر حکم دے دیا جاتا ہے. تو تبدیلی اس طرح ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہوتی کہ پرانی ساری شریعت منسوخ کر دی جائے. چنانچہ یہ بحث ہمارے یہاں پیدا ہوئی، ہمارے علم میں زیر بحث ہے
کہ ہمارے لیے پہلے پیغمبروں کے شرائع خاص طور پر تورات کی شریعت کا کیا حکم ہے؟ اس میں خود قرآن مجید نے دو جگہوں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ہدایات دی. ایک ہدایت کا تو ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں کہ جیسے ہی نبوت دی گئی تو یہ فرمایا گیا کہ اب ملت ابراہیم کی پیروی ہوگی. ملت ابراہیم یعنی ابراہیمی دین کی وہ روایت جو عرب میں موجود تھی, آپ کو پابند کیا گیا کہ آپ اس کی پیروی کریں گے. انتبع ملت ابراہیم حنیفا, ایک یہ بات کہی گئی. دوسرے کیا کہا؟ دوسرے یہ بتایا کہ یہ کوئی ابراہیم کے ساتھ خاص نہیں ہے, یعنی وہاں تو دین کی روایت, شریعت کی روایت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے قائم ہوئی تھی, اس کی پیروی کا حکم دیا گیا. سب پیغمبروں کا ذکر کر کے یہ بات واضح کی گئی کہ آپ کو انہی کی ہدایت کی پیروی کرنی ہے. میں آپ کو قرآن مجید کا وہ مقام سناتا ہوں, اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, یعنی ایک ایک پیغمبر کا نام دیا ہے. فرمایا, یہ سورہ انعام کی آیت 83 سے میں پڑھ رہا ہوں, وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون اولئك الذين آتينهم الكتاب والحكم والنبوة وان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين اولئك الذين هدى الله وبهداهم اهتدى. یہ ہے حکم. اب ذرا ان آیات کا ترجمہ سنیے. یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو عطا فرمائی کہ اپنی قوم پر قائم کرے. سیدنا ابراہیم اسے ابتدا کی.
ٹھیک,
ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے پر درجے بلند کر دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار حکیم و علیم ہے. پھر یہی نہیں, ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت فرمائے, ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت بخشی. اس سے پہلے یہی ہدایت ہم نے نوح کو بخشی تھی, یہی ہدایت, یعنی کوئی فرق نہیں ہے. اور ابراہیم کے بعد اس کی ذریت میں سے داؤد, سلیمان, ایوب, یوسف, موسیٰ اور ہارون کو بھی. ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں, اور زکریہ, یحییٰ, عیسیٰ اور الیاس کو بھی. یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے. اور اسماعیل, یسع, یونس اور لوط کو بھی. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی, نیز ان کے آبا و اجداد, ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں کو بھی ہم نے اپنی ہدایت سے نوازا, انہیں برگزیدہ کیا اور توحید کی اسی صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی تھی. یہ اللہ کی ہدایت ہے, یعنی وہ ہدایت جو پیغمبروں کو دی گئی, یہ اللہ کی ہدایت ہے. اپنے بندوں میں سے وہ جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اس سے سرفراز فرماتا ہے. لیکن اگر کہیں یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے ہوتے تو ان کا سب کیا کرایا ان سے عکارت ہو جاتا. یہی لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی. یعنی ظاہر ہے کہ یہاں پر کتاب قانون کا بھی ذکر کر دیا, حکم اور نبوت کا بھی ذکر کر دیا. کتاب میں اللہ تعالیٰ نے تورات دی تو قانون بیان کیا, اور جب انجیل دی تو ہم جانتے ہیں کہ حکمت بیان کی. سو تمہارے یہ مخاطبین اس کا انکار کریں گے تو کچھ پرواہ نہیں کہ ہم نے یہ نعمت کچھ اور لوگوں کے سپرد کر دی ہے, اس کے منکر نہیں ہوں گے. علم نبوت کے جن حاملین کا ہم نے ذکر کیا ہے وہی تھے جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے
سو انہی کے طریقے کی پیروی کرو. یہ رسالت معاد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے, فبہداہم اتبع, سو انہی کے طریقے کی پیروی کرو. اس سے ہمارے علماء نے استدلال کیا ہے اور بار بار اس بات کو واضح کیا ہے کہ اس میں ہمیں پابند کر دیا گیا ہے کہ ہم اگر پہلے کوئی شریعت موجود ہے, پیغمبروں کی کوئی ہدایت موجود ہے, تو اس کو بھی اسی طریقے سے اپنانے اور اختیار کرنے کے پابند ہیں جس طرح اللہ کے کسی حکم کو اختیار کرنے کا ہمیں پابند ہونا چاہیے. الا یہ کہ رسالت معاد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, قرآن مجید کے ذریعے سے اس میں کوئی تبدیلی کر دی گئی ہو, کوئی تغیر کر دیا گیا ہو. امام رازی نے اس پر بھی نہایت تفصیلی بحث کی ہے, اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے, اس معاملے میں جن لوگوں کو کچھ اختلاف تھا ان کے اعتراضات کا جواب دیا ہے, اور اس کے بعد دیکھیے کیا لکھا ہے. کہتے ہیں فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا دَلَالَتُ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَىٰ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا يَلْزَمُنَا, یعنی جی جو کچھ میں نے پیچھے بیان کر دیا ہے اس سے یہ بات آخری درجے میں ثابت ہو گئی کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہم سے پہلے لوگوں کی شرع ہمارے لیے بھی اختیار کرنا ضروری ہے, وہ ہمارے لیے بھی لازم, ہم پر بھی واجب ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں گے. میں پھر عرض کر دوں کہ اس میں ظاہر ہے کہ یہ چیز ملحوظ ہوگی کہ اگر قرآن مجید میں یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت میں کوئی تغیر کر دیا گیا ہو, ورنہ اس کی پابندی بھی ہوگی. یہ دوسرا پہلو ہے. اب ایک تیسرے پہلو سے بھی دیکھیے, ہمارے علماء میں سے بہت سے لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ بھی آیا ہے کہ یہاں تو دو ہی باتیں بیان ہوئیں
جی,
ایک قتل ہے یعنی کسی کی جان آپ نے لے لی, اور دوسرے فساد پہ لرز ہے. تو پھر ہمارے ہاں جو روایتوں میں بعض چیزوں کا ذکر آتا ہے, جیسے زنا کی کسی صورت پر بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سزا دی ہے, یا مثلا ارتداد پر موت کی سزا کا ذکر آتا ہے, اسی طرح بعض دوسری چیزیں, تو اس کی پھر کیا نوعیت ہوگی؟ ایسا نہیں کہ سوال ان کے سامنے نہیں ہے. آپ کے ہاں جو تفسیر کی کتاب جلالین پڑھی پڑھائی جاتی ہے, معلوم
ہے؟
اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس میں مصنفین کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فساد کا ذکر یہاں ہوا ہے, رسول اللہ نے اگر کفر پر یہ سزا دی ہے یا زنا کی کسی قسم پر دی ہے یا ڈاکے پر دی ہے, وہ اسی فساد کے تحت دی ہے.
عجیب.
چنانچہ وہ لکھتے ہیں او بغیر فساد اتاہ فی الارض من کفر او زنا او قطع طریق. تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا علم اس آیت کو کس زاویے سے دیکھتا رہا ہے. یہ وہی زاویہ ہے جس سے میں نے اس کو دیکھا ہے اور ہر ہر پہلو سے اس کی وضاحت کر دی ہے. اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی.
نقطہ بالکل واضح ہو گیا غامدی صاحب. یہ جو بنیادی اعتراض تھا کہ ہدایت تو بنی اسرائیل کو کی گئی ہے, یہ ہم سے کیسے متعلق ہو سکتی ہے, ہدایت اصل کیا ہے, اس کے اندر زیر بحث موضوع کیا ہے, اور جو ہدایت ان کو کی جا رہی ہے اس کی نوعیت کیا ہے, اس سب کو دیکھنے کے بعد مسلمانوں کا علم اور ہماری امت کی تراث اس تفسیری ذخیرے کی روشنی میں اس آیت کو کیسے دیکھے گا, سب چیزیں واضح ہوئیں. اچھا ایک ضمنی سوال غامدی صاحب, اس کے بعد ایک اور اعتراض اس آیت میں پیش کرتا ہوں. یہ جو آپ نے آخر میں دو آیات پیش کی جن میں ایک اصولی ہدایت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دیا جا رہا ہے وہ کوئی نیا دین نہیں ہے, اور آپ کو کہا جا رہا ہے اسی روایت کی پیروی کریں جو پچھلے انبیاء کو بھی دی گئی ہے, اس پر ہی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی پیروی کی ہدایت کی ہے اس میں تو شریعت, اس کے مشمولات, احکام, اس کی فہرستیں, اس کی چیزیں, تفسیرات شامل نہیں ہیں, بلکہ اصولی بات شامل ہے کہ بھئی آپ نے توحید پہ کھڑے رہنا ہے, شرک پہ نہیں جانا, جو دین کی بنیادیں ہیں, جو جس کو آپ کہتے ہیں بیسک عقائد ہے, ان کی بات ہو رہی ہے. تو اس سے آپ یہ کیسے اخذ کرتے ہیں کہ جو پیچھے ہدایت دی گئی تھی اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروی کرنی ہے تو اس میں احکام کی چیزیں بھی شامل ہوں گی, کیونکہ جو انتبع ملت ابراہیم حنیفہ کہا گیا ہے وہاں تو پس منظر میں شرک زیر بحث ہے.
جہاں پر ابراہیم کی ملت کی ہدایت کی گئی ہے وہاں پر بھی آپ نکال کے دیکھیں پیچھے اصل احکام زیر بحث ہے. یہاں بھی سورہ انعام میں یہ بات کہی گئی ہے. پوری سورہ انعام یہ بتاتی ہے کہ وہ بلاد کیا ہیں جو دین میں داخل کر لی گئی ہیں, اصل دین ابراہیمی میں کیا احکام تھے جس کو انہوں نے بگاڑ کر یہ صورت پیدا کر دی ہے, شرک کی کیا صورتیں ہیں جو اختیار کی گئی ہیں, اور کن چیزوں کو انہوں نے حنی المریہ قبول کر رکھا ہوا ہے. یعنی پوری سورہ انعام کا موضوع اصل میں بلاد ہے.
انہیں کو موضوع بنایا گیا ہے. اس وجہ سے وہاں بھی سیاق سباق بالکل واضح ہے. اور میں پھر عرض کر دوں کہ یہاں بھی میں متفرد نہیں ہوں, یہ آپ کے سامنے میں نے امام رازی کا تجزیہ رکھ دیا ہے. انہوں نے شریعت کا لفظ استعمال کیا ہے,
جی
توحید کے بارے میں نہیں کہا. اور یہ جو بات ہے بعض دوسرے لوگوں نے بھی کہی, انہوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے اور آخر میں یہ کہا ہے کہ تمام دلائل کا تجزیہ کر کے اب یہ بات ہر شخص پر واضح ہو جانی چاہیے کہ جو کچھ بھی شریعت ہم سے پہلے پیغمبروں کی موجود ہے ہم اس کے پابند ہیں. وہ استثناء البتہ موجود رہے گا کہ کیا کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے تبدیل تو نہیں کر دیا یا اس میں کوئی تغیر تو نہیں کر دیا. وہ ظاہر ہے کہ ہمیں قرآن سے معلوم ہو جائے گا یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم ہو جائے گا.
نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. ہم سے جو بنیادی آیت آپ نے پیش کی ہے جس سے آپ یہ نتیجہ خس کرتے ہیں کہ قتل اور فساد فی الارض کے علاوہ دین اسلام اور شریعت اسلامی کی روح سے کسی جرم کی پاداش میں قتل کی سزا نہیں دی جا سکتی, اس پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی, یہ حکم ہم سے بھی متعلق ہے جو بنی اسرائیل کو دیا گیا, لیکن جو دو چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ صرف یہی دو چیزیں ہیں؟ کیونکہ ہم عام طور پہ خود آپ فرماتے ہیں زبان کے اندر اسلوب ہوتا ہے, لوگوں کی رعایت سے جو عامۃ الورود چیزیں ہوتی ہیں ان کو بیان کر دیا جاتا ہے جو عام طور پہ ڈومیننٹ لوگوں کے سٹائلز ہوتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید میں آپ خود یہ استدلال کر کے بتاتے ہیں کہ جہاں پر روزے کی رخصت میں کہا گیا ہے کہ بھئی اگر تم مریض ہو یا مسافر ہو تو روزہ چھوڑ دو, تو آپ خود بتاتے نہیں حکم کی حقیقت کو دیکھیں گے, 10 صورتیں اور بھی پیش آ سکتی ہیں, دو تو صرف جو ڈومیننٹ صورتیں تھیں وہ بتا دیں. تو یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ اس آیت میں بھی قتل اور فساد فی الارض جو دو بنیادی محرکات ہو سکتے ہیں ان کو اللہ نے بیان کر دیا, نفی تو اور لوگوں کی چیزوں کی نہیں کی؟
اس گفتگو میں آپ نے خود وہ اصول واضح کر دیا, جب بھی کوئی حکم بیان کیا جائے گا تو اس کی حقیقت دیکھی جائے گی, اس کے معنی دیکھے جائیں گے, اسی کو ہمارے ہاں اصطلاح میں علت کہا جاتا ہے.
ٹھیک,
یہ بالکل صحیح قاعدہ ہے کہ ان الحکم یدور مال الا, یعنی وہ اصل میں علت ہی پر اپنا مدار رکھتا ہے, اسی حقیقت پر. ہم جب اس حقیقت کو متعین کرتے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حقیقت کے افراد متعدد ہیں.
افراد مطلب نوعیتیں.
ظاہر ہے کہ جب آپ نے یہ کہا کہ یہ بات جب اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ تم مسافر ہو یا مریض ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو, تو مسافر اور مریض کو روزہ چھوڑنے کی اگر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے, یعنی کیا وجہ کیا سبب ہے؟ تو آپ متعین کرتے ہیں کہ وہ حقیقت وہ معنی اصل میں غیر معتاد یا غیر معمولی مشقت ہے. یہ آپ نے متعین کر لیا. جیسے ہی آپ متعین کر دیں تو اب آپ کے کس تعین کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ ماننا پڑتا ہے کہ مشقت کی تو 10 صورتیں اور بھی ہو سکتی.
بالکل ٹھیک.
اس کو کہیں گے کہ یہ اصل میں اس کلی کے افراد ہیں, یعنی آپ نے ایک حقیقت کو دریافت کر لیا ہے, اس کے افراد متعدد ہیں. گننا شروع کرتے ہیں آپ, تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ جو صورتیں پیش آتی ہیں لوگوں کو, اس کو عامۃ الورود کہتے ہیں, وہ یہ 2 صورتیں, یعنی یا لوگوں کو سفر میں یہ مشکل پیش آتی ہے یا بیماری میں, باقی صورتیں اس میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہوتی ہے وہ بات.
ٹھیک,
اب اسی اصول کو سامنے رکھ کر یہاں آ جائیے. یہ اصول بالکل درست ہے, ہر جگہ اس کا اطلاق ہوگا. یہاں آئیں اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ قتل کی حقیقت کیا ہے, یعنی حقیقت متعین کریں گے نا. سفر میں مشقت ہوتی ہے, اسی طرح مریض کو اگر کہا جائے روزہ رکھو تو یہ اس کے لیے تکلیف مالا یوتاک بھی بن سکتی ہے, یہ چیز بہت عسر کا باعث بن سکتی ہے. تو قتل کی بھی حقیقت متعین کریں گے نا, وہ کیا ہے؟ قتل کی حقیقت قتل ہی ہے, جان کا اطلاق ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز کہی نہیں جا سکتی. یعنی جب آپ اس کی حقیقت متعین کریں گے تو وہی اس کی حقیقت ہے. جب اس کی حقیقت وہی ہے تو اب زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ملتی جلتی کوئی صورت بھی تو ہو سکتی ہے جو قریب ہو اس کے بعد,
جو جان مال کے اختلاف کا ذریعہ بن سکے,
ذریعہ بن سکے. وہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی
فساد فی الارض,
یعنی اس نے دونوں چیزوں کو خود بیان کر دیا.
جی,
یہ بتا دیا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, دونوں چیزیں بیان کر دیں. اب فساد فی الارض ایک جامع تعبیر ہے, میں نے اس کی وضاحت کی تھی, آپ اس وضاحت کو دوبارہ سنیے. پچھلی نشست میں ہم اس کو بیان کر چکے ہیں, اس میں 10 جرائم میں نے بیان کر دیے تھے یہ اس کے تحت آ سکتے ہیں.
اچھا,
اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ یہاں خود کر دیا ہے, اس لیے کہ یہاں علت کے اشتراک کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا تھا. وہ جب آپ متعین کریں گے وہی چیز حقیقت ہے, وہی چیز حکم ہے. جب صورتحال یہ ہو تو پھر یہی ہو سکتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے خود کیا اور یہ بتا دیا کہ جس طرح قتل ایک بڑا جرم ہے,
اسی طرح کسی کی جان مال آبرو کے درپے ہونا بھی اس کے برابر کا جرم ہے۔ تو یہ برابر کا جرم تو خود خدا نے بیان کر دیا، اب مجھے اس میں مزید کیا تلاش کرنا ہے اور کیا چیز پیش کرنی ہے۔ اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ میں نے آپ کو بتایا، جلالین کی عبارت آپ کے سامنے رکھی، دوسرے اہل علم نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ جو چیزیں روایت میں آئی ہیں وہ سب وہ اسی کے تحت لاتے ہیں، اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، یہ واحد راستہ ہے جو قرآن مجید نے یہاں متعین کر دیا ہے۔ اب آپ کو بتانا ہے کہ کون سی چیز فساد کے لرز بن سکتی ہے اور کون سی نہیں بن سکتی۔ سارے اجتہاد کا معاملہ اب اس سے متعلق ہے، اب علت پر بنا رکھ کے آپ کوئی دوسرا راستہ اختیاری کس طرح کر سکتے ہیں۔
نقطہ بالکل واضح ہو گیا، غامدی صاحب نے جس آیت سے بنیادی استدلال کیا تھا اس پر جو اعتراضات علماء کی جانب سے پیش کی جاتے ہیں ہم نے غامدی صاحب کی خدمت میں رکھے۔ ایک بہت بڑا سوال اب جس کا جواب غامدی صاحب نے دینا ہے اور دینا ہوگا، وہ یہ کہ اگر قرآن مجید نے قتل الفساد کے علاوہ انسان کی جان لینے سے منع کر دیا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کے مجرموں کو، اسی طرح سے توہین رسالت کے مجرموں کو اور مرتدین کو پھر کس حیثیت میں قتل کرنے کی اجازت دی اور ہدایت دی؟ اس کا جواب ہم غامدی صاحب سے طلب کریں گے۔ وقت ہمیں ختم ہوتا، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔